خطاب نمبر 5،
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا،
اگر ڈرنے لگو اللہ سے دے دے گا تم کو فرقان. فرقان ما یفارق به بین الحق والباطل،
جس کے ذریعے حق و باطل کا امتیاز و صلاحیت، قوت فیصلہ،
حق پرستی کا جذبہ. یار پتہ نہیں کدھر چلے جائے، ہر طرح مولوی اختلاف کر رہے ہیں. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو. ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہے، ایک کہتے ہیں السر ہے، دوسرا کہتے ہیں کینسر ہے. پھر آپ نے تو اپنے آپ کو گاڑی کے پہیے کے نیچے کچلا نہیں ہے. ہوائی جہاز کی لائنوں میں اختلاف ہے، کرایوں میں اختلاف ہے، سفر کے رفتار میں اختلاف ہے، پھر بھی آپ نے فلائی کا سفر ختم نہیں کیا ہے. گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. بہانے بنائے گا. اے ایمان والو، اگر تم ڈرنے لگے اللہ سے، یہ جعل لکم فرقانا، دے دے گا تم کو حق و باطل میں امتیاز کی صلاحیت. ویکفر عنکم سیئاتکم، دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. ویغفر لکم، بخش دے گا تمہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں مکہ مکرمہ میں جب عروج پر ہوئی، اور مشرکین نے ہزار رکاوٹوں کے باوجود آپ کی دعوت اللہ اور توحید کو روک نہ سکے، تو مشرکین نے ایک اجلاس کیا. دار الندوہ ایک جگہ تھی، وہاں تمام قبیلوں کے سرداران جمع ہو گئے، اور کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سابقہ آبا و اجداد کے دین سے منحرف ہے اور اس کو ختم کرنے کے در پہ ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے. ہر قبیلے نے تجویز دی، لیکن ایک شخص داخل ہوا، مورخین نے لکھا ہے، بہت نورانی چہرہ اور بہت ہی مسکین طبع اور بہت ہی آزمودہ کار، بڑا باریش اور بہت بارونق قسم کا چہرہ بنایا، اور بہت ہی زیادہ بڑا پنگڑ سر پہ رکھا، اور بیٹھتے ہی رونے لگا. لوگ حیران ہوئے کہ مہمان آیا ہے بابا جان اور رو رہا ہے. اس نے کہا، یہ تو مکہ ہے، کعبہ ہے، تمہیں کم فکر ہے، مجھے اپنی قوم کی فکر ہے، کہ یہ فتنہ اگر یہاں سے وہاں پہنچ گیا تو میں کیا کروں گا. آبائی مذہب، اجدادی مذہب تو ختم ہو ہی رہا ہے. سب نے اس کی طرف توجہ کی کہ جب یہ آنسو سے رو رہا ہے تو اس سے زیادہ پریشان کوئی نہیں ہوگا. کہا، بابا آپ بتائیں. اس نے کہا، پہلے مجھے رونے دے. کافی دیر تک روتا رہا. اس کے بعد کہا کہ بھائی بات سنو، ہر قبیلے سے ایک یا دو آدمی اکٹھے ہو جائیں اور رات کو اس پر حملہ کریں، تو اتنے سارے قبائل کا مقابلہ بنو ہاشم نہیں کر سکیں گے. سب نے کہے، تو عجیب بات ہے کہ جب بہت سارے قبائل کے لوگ اس میں شریک ہوں گے تو اتنے سارے قبائل سے دشمنی مول لینا، یہ بنو ہاشم کے لیے آسان نہیں ہوگا. یہ ابلیس آیا تھا انسانی شکل میں، نورانی شکل میں ابلیس. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جس وقت سازش کرنے لگے آپ کے خلاف کافر لوگ، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو قید کر لے، ایک تجویز دی تھی، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر لے، دوسری تجویز، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دے. وَيَمْكُرُونَ، یہ سازش کر ہی رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور تدبیر فرما رہے تھے اللہ، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر ساز ہے. آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی، پہلے سے آپ کو اطلاع تھی، آپ آدھی رات گزرنے کے بعد، علی المرتضیٰ چونکہ داماد تھے اور گھر کے آدمی تھے، مکے والوں کی کچھ امانتیں ان کے سپرد فرمائی کہ صبح یہ حوالے کرنا اور پھر جب موقع ملے تو آنا. اور ابو بکر صدیق کے ساتھ انہوں نے راستے میں دو اونٹنیاں کھڑی کی تھی، ایک اپنے لیے دوسری آپ کے لیے. مشرکین چاروں طرف انتظار میں ہے کہ اب موقع پا کر کے ہم حملہور ہوں گے، اور ان کو اطلاع تھی کہ آپ نکلنے والے ہیں. آپ نے شاہت الوجو پڑھ کر ریت پر دم کیا اور ریت کو چھوڑا. وہ سب مشرکین کی آنکھوں میں پہنچ گئی اور سب اپنی اپنی جگہ سو گئے. بات آئی سمجھ؟ آپ بڑے آرام تسلی سے آئے کعبہ شریف، وہاں آپ نے طواف کیا اور کعبے سے خطاب کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے اب میرے اللہ نے مجھے یہاں سے جانے کا کہا ہے. اور بات کہتے ہیں کہ صرف آپ نے مکے کو خطاب کیا ہے. آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور مکہ مکرمہ سے نکلنے کے بعد 40 کلومیٹر پر ایک جبل ہے، پہاڑ ہے، بیل کی شکل میں جبل الصور. وہاں جب آپ پہنچے تو خیال ہوا کہ شاید دن ہو رہا ہے، سفید سحر پھیل رہا ہے، کتنا آدمی دور سے نظر آتا ہے. تو آپ نے ابوبکر سے کہا یہاں آرام کر لیتے، اونٹنیوں کو چھوڑ دیا، وہ جنگل میں چرنے لگی. اور بھی بہت اونٹ چر رہے تھے. ابوبکر صدیق پہلے غار میں داخل ہوئے، کافی دیر تک صفائی کی، اور اس غار میں سوراخ بہت تھے، اور غار میں جب سوراخ ہو تو لازمان اجدہا موجود ہوتا ہے. پگڑی اپنی پھاڑ کر ٹکڑے اس میں دے دیے، اور ایک سوراخ رہ گیا. جب حضرت سونے لگے تو ابوبکر نے اپنا انگوٹھا اس میں دے دیے. ایک سام تھا جو 100 سال سے وہاں رہتا تھا نبی آخر زمان کے دیدار کے لیے، وہ وہاں سے آیا ہر سوراخ سے. ابوبکر نے جہاں انگوٹھا رکھا تھا اس کو ڈسنے لگا تھا. ابوبکر کو تکلیف بہت تھی لیکن بولتے نہیں تھے، تکلیف کی وجہ سے چہرے سے آنسو گرنے لگے. حضرت کا چہرہ تر بتر ہوا کیونکہ ابوبکر کے ران پہ سر رکھ کے آپ سو رہے تھے. اوپر دیکھا کہ کیا ہوا، انہوں نے کہا حضرت کوئی اجدہا ہے. آپ نے کہا آؤ ہٹاؤ. جب ہٹایا تو سام سامنے آیا، السلام علیکم. حضرت نے فرمایا یہ تم نے کیا کیا؟ خیر الرجال کو ڈسا ہے. اس نے کہا 100 سال پہلے میں نے توریت میں ایک عالم سے نبی آخر زمان کی خبر سنی تھی، تو میں سمجھ گیا کہ میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، مجھے تو لوگ دیکھتے ہی مار دیں گے، تو میں اس غار میں رہنے لگا. اس نے کہا وہ یہاں جاتے وقت آرام کریں گے، اب ابوبکر نے میرا راستہ بند کیا ہے. آپ نے اس پر لعاب لگایا اور ایسا ہوا جیسے کبھی آپ کو کسی چیز نے ڈسا ہی نہیں. اور ہر سال جب وہ موسم آتا تو ابوبکر کے پاؤں کا زخم ہرا ہو جاتا، آپ کے رال مبارک سے وہ ٹھیک ہو جاتا. وفات کے بعد جب زخم ہرا ہوا حضرت تشریف لے گئے تھے، ہرا ہوتے ہوتے 2 سال 3 مہینے 24 دن میں ابوبکر کا وصال ہو گیا. تو حضرت کا وصال بھی زہر سے، زینب بنت اسلم یہودیہ نے خیبر میں کھانے میں زہر دیا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال بھی زہر سے ہے. مشابہت بالنبی حیاً و میتاً، یہ تواریخ کے واقعات ہیں، بعض مفسرین روح البیان وغیرہ نے نقل کیے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر ہماری آیتیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، کہنے لگے ہم نے سن لی، لو نشاء اگر ہم چاہے، لقلنا مثل ہذا تو ہم بھی کہہ دے ایسا، ان ہذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر افسانے اگلوں کے. جس وقت ابو جہل کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں نے ہمارا شام کا گیا ہوا قافلہ ابو سفیان کے سربراہی میں مسلمانوں نے لوٹ لیا، تو اس نے قسم کھائی کہ ہم مسلمانوں سے بدلہ لے کے رہیں گے. اور جب قافلہ تیار ہوا مسلمانوں کے خلاف نکلنے کے لیے تو ابو جہل نے کہا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر گئے کہ کیا کر رہا ہے. آیا اور کعبے کا غلاف پکڑا اور کہا اے اللہ، اگر یہ برحق ہے، اگر یہ برحق ہے اور یہ پیغمبر ہمیں تنگ کر رہا ہے تو ہم پر عذاب بھیج دے یا پتھروں کی بارش برسا دے. اصل میں غصے میں تھا بہت زیادہ، عجیب الٹی دعا مانگی ہے بتانے کے لیے کہ نبی بالکل غلط ہے، معاذ اللہ مجھے شک ہی نہیں ہے اس میں. معاویہ نے اپنے زمانے میں سبائے یمن کے لوگوں کو کہا تھا تمہارے ہاں مرد نہیں تھا کہ ملکہ سبا بلقیس سلطنت کر رہی تھی؟ کوئی مرد نہیں تھا، مدارک میں ہے. تو قوم سبا نے کہا امیر المومنین ناراض نہ ہو، آپ کی قوم بھی بڑی بیوقوف تھی. ابو جہل نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کہا اگر یہ برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا. کہنا چاہیے تھا کہ اگر برحق ہے تو ہمیں ایمان دے دے، الٹی بات کہی دی. وَإِذْ قَالُوا، جس وقت کہا ابو جہلوں نے اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، اے اللہ اگر ہے یہ برحق، مِنْ عِنْدِكَ تیرے پاس سے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، پس برسا ہم پر پتھر آسمان سے، اب اتنا بے عذاب علیم، یا دے ہم کو عذاب درناک. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور نہیں ہے اللہ کے عذاب دے ان کو اور آپ ان میں موجود ہو. پیغمبر کا وجود معنی ہے عذاب خداوندی کے لیے. وما کان اللہ معذبہم، اور نہیں ہے اللہ عذاب دینے والے، وہم یستغفرون، اور یہ استغفار کر رہے ہو. دو چیزیں اللہ کے عذاب کو روکنے میں مؤثر ہیں، ایک نبی کی ذات اور دوسرا عمل استغفار. گویا نبی کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو وہ استغفار ہے. یا تو یہ مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لیے عذاب نہیں دے رہا کہ حضرت آپ تشریف فرمائیں، آپ کی رحمتوں کے سامنے عذاب عامہ نہیں آئے گی، اور اس لیے بھی عذاب نہیں آ سکتا کہ یہ لوگ کسی نہ کسی طرح استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار کا عمل مشرکین میں بھی رائج تھا، استغفار سے کافر کو فائدہ ہو رہا ہے تو مسلم کو کتنا فائدہ ہوگا. پہلی توجہ میری یہ ہے کہ نبی کے برابر اگر کوئی عمل ہے تو عمل استغفار ہے. دوسری توجہ، ہر بڑے عمل کا چھوٹا بدل ہوتا ہے. کیا؟ ہر بڑے عمل کا ایک چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے بدل کے طور پر. جیسے قرآن نہ پڑھ سکے تو تین مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. اور جو حج اور عمرے پر نہیں جا سکتا، اشراق کی دو رکعت پڑھ لے، حج اور عمرے کا ثواب مل جائے گا. اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ البحر الرائق کتاب الاذان میں ہے، لولا الخلیفیہ لاذنت بالناس، خلافت کا بوجھ میرے ذمہ نہ ہوتا، اذان دیتا اور وہی ثواب پاتا جو خلیفے کو عدل سے ملتا ہے. وقت پر اذان دینے سے مؤذن کو وہی ثواب ملتا ہے. وما لهم الا يعذبهم الله، کیا ہوا ہے ان کو کہ عذاب نہ دے ان کو اللہ. وہم یسدونا للمسجد الحرام، اور یہ روکتے ہیں مسجد حرام سے. وما کانوا اولیاء، اور یہ نہیں ہے مسجد حرام کے اہل. مشرق اور بدعتی مسجد کمیٹیوں میں وما کانوا اولیاء, یہ ہے ہی نہیں اس کے اہل, ان اولیاءہ الا المتقون, نہیں یہ مسجدوں کے اہل مگر پرہیزگار لوگ. اس سے پتہ چلا کہ مسجد انتظامیہ میں فاسق کا ہونا, مسجد انتظامیہ میں بے دین کا ہونا, بدعمل کا ہونا ناجائز و حرام. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. مسجد انتظامیہ امام کا تقرر کرتی ہے, آپ امامت کر سکیں گے؟ جی ہاں بالکل. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام ہے؟ جو ان میں لکھا پڑا ہے. میں نے کہا آپ عورت ہیں کیا؟ عورت ہے, عورتوں کا نام پوچھتی ہے, مرد مردوں کا نام پوچھتے ہیں. میں نے کہا اگر مجھے نہیں آیا تو پھر میں امام نہیں بن سکوں گا. کہا نہیں. میں نے کہا اگر آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام معلوم نہ ہو تو آپ بھی مسجد کمیٹی کے صدر نہیں رہیں گے. سب لوگ حیران ہو گئے, عجیب امام آیا ہے. کمیٹی والوں سے لڑ پڑا. میں نے کہا اگر مجھے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا نام نہ آیا تو میں امام نہیں کروں گا. تو یہ مرد ہو کر مسجد کمیٹی کا صدر ہے تو یہ کس منہ بیٹھا رہے گا جب موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام اس کو نہیں آتا؟ لوگ سمجھ گئے کہ مولوی تو دلچسپ آدمی معلوم ہو رہا ہے. کمیٹی والوں کو گھیر دیا, اور کمیٹی والوں سے لوگ ویسے خوف ہوتے ہیں, دل پہ بوجھ رکھتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے. ایک نے بیچ میں کہا, راشن والا تھا, حضرت بتا تو دے کیا فرق پڑے گا. میں نے کہا بتا دوں گا نقصان بہت ہو جائے گا. کیا نقصان ہوگا؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کاغذ پر لکھ کر ایک خاص طریقے سے مشق کو دیے اور پھر وہ تالے میں رکھ کے تالا کھلے گا. اگر اس محلے میں تالے رات کو کھل گئے ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اس نے کہا اچھا ہمارے راشن کی دکان کا رات کو کھلا ہے, اسی صدر نے کھلا. وہ بھاگا تھانے چلا گیا. آدھے گھنٹے میں پولیس پہنچ گئی, صدر صاحب کو ہتھکڑیاں لگے. چل مجھے کہتا ہے یہ آپ نے اچھا کام کیا. میں نے کہا یہ آپ کے سوال کا نتیجہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا ہے؟ اس زمانے میں یہ رواج ہو گیا تھا, لوگ مولویوں سے پوچھتے. حالانکہ مجھے سب پتا تھا, تفسیر روح المانی سورہ طہٰ میں 13 اقوال موجود ہے. وما کانوا اولیاء, اور یہ ہے ہی نہیں مسجد کے اہل, یہ مسجد کمیٹی بن رہے ہیں. ان اولیاء الا المتقون, نہیں ہے یہ اہل مسجد کی کمیٹی کے مگر پرہیزگار لوگ, اللہ سے ڈرنے والے. ولیکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر ان کے بے علم ہوتے ہیں. جاہل جاہل بٹا جاہل. ہمارے ایک ساتھی, اب نام نہیں لیتا, بہت بڑا آدمی ہے وہ, مجھے کہتے ہیں موزنی کرنی ہے. میں نے کہا کر لیں گے, آسان سی ہو, تنخواہ ہو تو مل جائے گی. اس نے کہا چل میری مسجد میں موزنی. عشاء کی نماز میں ہم گئے, میں نے ان لوگوں نے کہا اس کی داڑھی بڑی ہے تیری چھوٹی, اس کو کہہ رہے تو اذان دے اور یہ امام بن جائے. وہ بڑا خفا ہو گیا, اذان دے دی اس غریب نے, نماز میں نے پڑھائی. نماز کے بعد مجھے کہتا ہے اب تو یہ مسائل پوچھیں گے, تم بتاتے رہو گے تو میرا پتہ صاف ہو جائے. ان لوگوں نے کچھ باتیں باتیں پوچھی, میں نے جوابات دیے. فیصلہ ہوا کہ یہ امام ہوگا, وہ مؤذن ہوگا. وہ مجھے کہتے ہیں جا یہاں سے, بتاؤ میری سیٹ برباد کر دیتے. میں نہیں گیا وہاں, الحمدللہ ساتھی کے ساتھ وفاداری. میں نے کہا نہ, آپ کا حق ہے, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ. مسجدوں میں اور مدرسوں میں اسلام کے مراکز ہیں, اس میں اسلام کے اونچے اعمال و احکام ہونا ضروری ہے. مساجد غریب ہوتی ہے, کوئی محلے کا بینک مینیجر, کوئی اور پولیس افسر, کوئی ادھر ادھر انگیدہ بانگیدہ ڈانگیدہ, اس کو جمع کر کے کمیٹی بنا لیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ سارا کام پلیت اور گندا ہو, سارا کام. وما کان صلاتهم عند البیت, نہ تھی نماز ان کی بیت اللہ میں. الا مقاء او تصدیا، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا.
کیا مطلب ہے کہ مشرکین اپنے ساتھ سیٹیاں لاتے تھے، منہ میں دے کے سیٹی مارتے تھے، جیسے لوگ دریا کے کنارے اور جنگلوں میں سیٹیاں بجاتے ہیں. قرآن پاک کو دیکھو ذرا، عقل سے سوچو. نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. اور ادھر دیکھ کیسی نماز پڑھتے تھے،
صدقے یا رسول اللہ، صدقے یا رسول اللہ. یہ ان کے باپ دادے تھے، انگوٹھے چوم رہے تھے، انگوٹھے چومتے تھے، اور کیا کرتے تھے. مفسرین اگی دبگی ڈگی دبگی، اور سیدھی بات کر جو دنیا میں فتنہ برپا ہوا ہے. نہ تھی ان کی نمازیں مسجدوں میں، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. بدتی کی مسجد میں جا کے دیکھو، جیسے اشہد ان محمد، کس چیز کو چوم رہے؟ اپنے پلیت ناخنوں کو، شرک اور بدت سے بھرے ہوئے. اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعلق ہے؟ انگوٹھے چومتے ہیں، شرم نہیں آتی ہے. پیغمبر چوما چاٹی کا دین نہیں لے کے آیا ہے، وہ صداقت اور وحدت کا دین لے کے آیا ہے. میں نے پہلا جمعہ جو یہاں پڑھایا، تو جب خطبے میں نے اس زمانے میں نا تجربہ کار خطیب کی طرح ان اللہ و ملائکتہ پڑھ لیے، تو سب لوگوں نے انگوٹھے، میں نے کہا صبر کرو بچو، تم سے میں انگوٹھے بلا دوں گا. پوری مسجد، حالانکہ دیوبندیوں کی مسجد شروع سے، مگر کام ہو تو دیوبند ہو، کام نہ ہو تو چوبند ہوگا. ایسے نام کے اماموں سے کیا بنتا ہے جو مسلک بیان نہیں کر سکتے. نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں، مگر سیٹیاں اور تالیاں بجانا. خوش ہو جاتے ہیں، چیئر چیئر تالیاں بجاتے ہیں. او یہودیوں، او مشرکوں، مسلمان خوش ہوتا ہے، اللہ اکبر، الحمدللہ. تالیاں بجانا بددینوں کا طریقہ ہے. نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ينفقون اموالہم، وہ خرچ کرتے اپنا مال، لیسدوا عن سبیل اللہ، کہ روک لے اللہ کے راستے سے. آج لوگ بڑے بڑے دولت خرچ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے توحید اور سنت کا راستہ رک جائے. فسینفقونہا، پسند قریب خرچ کرے اس کو. ثم تکون علیہم حسرتن، پھر ہوگا ان پر افسوس. ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ دوزخ میں جمع ہوں گے. میں نے پہلے ایک واقعہ شروع کیا تھا، پھر رہ گیا تھا. یہ کشمور کے قریب ایک اللہ کا نیک بندہ رہتا تھا، بڑے کروڑوں جائیدادوں کا مالک، اور وہ غلط فہمی کی وجہ سے مبتدئین کے مسلک کو اہل سنت کا مسلک سمجھتا تھا، اور آ کر کے ان کو بینکوں سے رقم میں نکال نکال کر دیتا تھا کہ یہ آپ بانٹے اور مسلک کو عام کر لیں. استاد گرامی قدر مولانا مفتی ولی حسن نے کلاس میں بہت درد و غم کے ساتھ بیان کیا، ایسا ایک آدمی ہے، نیک آدمی ہے، لیکن سمجھتا نہیں ہے، اور وہ مبتدئین پر خرچ کرتے ہیں. میں نے معلومات کی کہ یہ کہاں رہتا ہے، کب آیا، کس کہاں ٹھہرا ہے. پتہ چل گیا کہ وہ آج جا رہا، ریل گاڑی میں جا رہا تھا، کافی لوگ تھے اس کے ساتھ، فرسٹ کلاس میں بیٹھا تھا. میں نے بھی جلدی اسی کلاس کی وہاں تک ٹکٹ بنوایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. جب گاڑی حیدرآباد سے آگے بڑھی، مجھ سے پوچھا مولوی صاحب کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا یہاں کراچی میں. کہاں کے ہو؟ صوبہ سرحد کے. یہاں کیسے آئے؟ فلاں جگہ پڑھنے. اچھا، بنوری ٹاؤن میں پڑھتے ہیں، اس زمانے میں نیو ٹاؤن کہلاتا. میں نے کہا ہاں. تو میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، مگر میری ایک شرط ہے کہ میں 8 منٹ بات کروں گا، وہ آپ خاموش رہے، اور پھر آپ 1 گھنٹے تک بات کریں، میں خاموشی سے سنتا رہوں. اس نے کہا ٹھیک، نیک آدمی تھا. میں نے 8-10 منٹ میں اہل سنت والجماعت کا تعارف کیا، اور ان کی نشانیاں اور عقائد و اعمال بتائے پورے دلائل کے ساتھ پورے موڈ میں. وہ چپ چاپ سنتا رہا. راستے میں بڑا اکرام کرتا رہا. جب وہاں میں پہنچ گیا لوگوں کو جمع کیا, مجھے کہا آپ تقریر کریں, نماز پڑھائے. دو تین دن میرے گزارے. میں نے کہا میرے سبق ہے, میں جاتا ہوں. کہنے لگے میں آپ سے وہی ملنے آ رہا ہوں, بنوری ٹاؤن, جو اس زمانے میں نیو ٹاؤن کہلاتا تھا. تو ظہر کے بعد ایک گاڑی چل رہی تھی کراچی کے لیے, اس میں بیٹھنا تھا. تو مجھے کہا آپ کھانا کھائیں, نماز پڑھیں, آرام سے چلیں گے. میں نے کہا گاڑی تو 1:30 بجے آ رہی ہے. کہنے 1:30 بجے نہیں, اگلے اسٹیشن پر 2:30 بجے آپ کو سوار کر دیں. میں حیران ہوں کہ خدایا تقریروں سے آدمی کا دماغ خراب ہوا. شہر کا جو اسٹیشن ہے اس میں نہیں بیٹھنے دے رہا, اگلے اسٹیشن پر. مجھے کہتا ہے اونٹنی پر سواری کر سکتے ہیں اور ڈر تو نہیں لگتا. ڈر تو بہت لگتا تھا, میں کبھی بیٹھا ہی نہیں تھا. لیکن میں نے کہا ابھی میں نے توحید بیان کی, اب میں اونٹنی سے ڈروں توحید پر مٹی گر جائے گی. میں نے کہا نا بیٹھ سکتا ہوں. اس نے کہا پتھر بے فکر رہو. اپنے نوکر کو حکم دے دیا کہ وہ بھوری اونٹنی سیٹ کرو. میں خدا ہے اس بلغم والے باؤ بس پوکھاڑ سو رہی خدا ہے پوکھا میں کرا سی دلی کر سکے. بڑا اچھا کھانا پکوایا, بہت خوش ہوا. مجھے کہا آپ جس مقصد کے لیے 3 دن تعلیم چھوڑ کر آئے ہیں آپ کا مقصد اللہ نے پورا کر لیا. میں نے شرک اور بدعت سے توبہ کی اور جو شکوہ آپ تک پہنچے آپ کے استاذوں کو میں وہی آ کے دور کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور کہا خدا تعالیٰ تجھ جیسے غیرتی طالب علم پیدا کرے جو میرے ساتھ میرے شہر تک آیا سمجھا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے. خیر 1:45 بجے کھانے سے فارغ ہوئے, مجھے کہا آپ نماز پڑھائے. میں نماز پڑھائی اور مجھے کہا بس اب آپ کو رخصت کرتے ہیں. اپنے آدمی کو کہا یہ اسٹیشن نہیں دوسرا نہیں تیسرے اسٹیشن پر گاڑی پہنچے گی 2:45 بجے اور تم پہنچ جاؤ گے 2:15 بجے, آدھے گھنٹے میں اونٹنی پہنچائے گی. اب میں کہہ رہا ہوں خدا ہے یہ کیا پاگل پن ہے, ریل گاڑی پہنچے گی اتنے گھنٹے میں, اونٹنی آدھے گھنٹے میں. اور وہاں حضرت کو اتارے, ٹھنڈا پلائے اور ٹکٹ بنوائے اچھی جگہ میں اور سیٹ پہ چڑھا دے. اونٹنی پر ہم بیٹھ گئے جی. اونٹنی جب آبادی سے نکلی نا تو قصہ یہ تھا کہ گاڑی تو شہر سے نکلتی ہے نا, اس کا راستہ بہت طویل تھا پٹلی, لیکن اونٹنی کا راستہ جنگل سے تھا اور وہ اس طرح وتر پہ جا رہا تھا, یوں جا رہی تھی. اور گاڑی نے تو یوں جانا تھا, بہت ارد گرد بہت شہروں سے گھوم رہی تھی. خبریں صحیح بتا رہا. آدھے گھنٹے جب اونٹنی چلی, اب میں غور کر رہا ہوں پورا آسمان گھوم رہا ہے, میں کبھی بیٹھا ہی نہیں اونٹنی پر. آدھے گھنٹے کے بعد میں گڑی کو دیکھتا ہوں, آدھا گھنٹہ ہو گیا اسٹیشن آ گیا, کوئی ویران جنگل سا اسٹیشن. اس نے کہا یہی اسٹیشن ہے. صرف ٹکٹ بیچنے والا اکیلا بیٹھا ہوا. اس نے پوچھا گاڑی آئی تو نے کہا گاڑی آنے میں آدھا گھنٹہ باقی, 2:45 بجے گاڑی آئی. انہیں ٹکٹ بنوایا, کوئی ادھر ادھر دوڑا, کوئی ٹھنڈا ٹھنڈی بوتل تو نہیں بھی ٹھنڈا پانی کہیں سے اٹھا لایا, اپنے سیٹ کی بات پوری کی, سیٹ پر مجھے بٹھایا. میں کراچی روانہ ہو گیا, پہنچ گیا, اپنے سبق میں جا کے شریک ہوا. حضرت صاحب مفتی ولی حسن سے رحمۃ اللہ علیہ کو واقعہ سنایا, بہت خوش ہوئے. دیر تک دارالافتاء میں دعائیں دیتے رہے اور پھر وہی ہوا جو حضرت کی خواہش اور دعا تھی. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالہم, وہ خرچ کرتے اپنا مال. کافر کا خرچ کیا ہوتا ہے؟ کافرانہ. لیسدوا عن سبیل اللہ, کہ روک لے اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا, پسند قریب یہ خرچ کرے اسے. ثم تکون علیہم حسرتن, پھر وہ ہو جائے گا ان پر افسوس. ثم یغلبون, پھر مغلوب بھی ہوں گے. یعنی کافر کا خرچہ اسلام کی فتح نہیں روک سکتا. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ میں جمع ہوں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ علیحدہ کر لے اللہ ناپاک کو پاک سے، وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، اور کر دے ناپاک باس کو باس کے ساتھ، فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا، پس تہ در تہ کر دے اس سب کو، فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ، پھر ڈال دے اس کو دوزخ میں، اولئک قوم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہیں.